بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پہ۔ السلام علیکم ناظرین، فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے یوم ولادت باسعادت کی مبارک کی مناسبت سے مبارکباد قبول فرمائیں۔ اور ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahartv.ir، ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@sahartv.ir، اور انداز جہاں میں آج ہم گفتگو کریں گے شام کے بحران کے تعلق سے، تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ ناظرین، شام کا بحران عالمی خبروں میں بدستور سر فہرست ہے۔ پیر کو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے شام میں کیمیائی اسلحے کے استعمال کے بارے میں ادارے کے انسپکٹروں کی رپورٹ سلامتی کونسل کے اراکین کو پیش کی۔ انہوں نے رپورٹ پیش کرنے کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ انسپکٹروں کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ شام میں کیمیائی اسلحے استعمال کیے گئے ہیں۔ اس رپورٹ میں کیمیائی اسلحے کے استعمال کی تصدیق کی گئی ہے، لیکن اس بات کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا ہے کہ استعمال کس نے کیا ہے۔ اس کے باوجود بعض حلقوں نے، خاص طور پر مغربی اتحاد نے، اس رپورٹ کو اپنے موقف کی تائید قرار دینے کی کوشش کی ہے، جبکہ روس نے ایک بار پھر شام کے خلاف طاقت کے استعمال کی بابت خبردار کیا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم پہلے رپورٹ کے بارے میں گفتگو کریں گے، پھر اس بات کا جائزہ لیں گے کہ جب رپورٹ میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ کیمیائی اسلحے کس نے استعمال کیے، تو پھر امریکہ اور برطانیہ کے پاس شام کی حکومت کو اس کا ذمہ دار قرار دینے کا کیا جواز ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب امریکہ اور روس کے درمیان شام کے تعلق سے سمجھوتا ہو گیا اور شام نے کیمیائی اسلحے کے استعمال کے کنونشن میں شمولیت کا اعلان کر دیا اور کاغذات بھی جمع کرا دیے، تو اب اس کے خلاف جارحانہ لہجہ کیوں اپنایا جا رہا ہے؟ اس موضوع پر گفتگو کے لیے آج ہم نے اپنے اسلام آباد اسٹوڈیو میں آنے کی دعوت دی ہے پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر قندیل عباس کو۔ ہمارے لندن اسٹوڈیو سے آج کے پروگرام میں شریک ہوں گے پاکستان کے ممتاز دانشور ڈاکٹر عنایت اللہ اندرابی، اور کراچی سے اس پروگرام میں حصہ لیں گے ممتاز تجزیہ نگار بیرسٹر مصطفیٰ محسر۔ لیکن پہلے ہماری رپورٹ۔
اقوام متحدہ کے معائنہ کاروں کی رپورٹ میں اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ 21 اگست کو شام کی دارالحکومت دمشق کے مضافاتی علاقے غوطہ شرقیہ میں ہونے والے حملے میں کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا تھا۔ تاہم اس رپورٹ میں اس بات کی جانب کوئی اشارہ نہیں کیا گیا کہ کیمیائی حملہ کس نے کیا۔ پیر کو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو بھی معائنہ کاروں کی اس رپورٹ پر بریفنگ دی۔ ان کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ 21 اگست کو دمشق میں بڑے پیمانے پر کیمیائی ہتھیار استعمال کیے گئے ہیں۔ اس حملے میں متعدد ہلاکتیں ہوئیں، جن میں سے بیشتر عام شہری تھے۔ بان کی مون نے یہ بھی بتایا کہ معائنہ کاروں نے جن 30 نمونوں کا تجزیہ کیا ہے، ان میں سے 85% میں سارین گیس کے اثرات پائے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا کہنا تھا کہ ان تجزیوں کی بنیاد پر مشن اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ واضح اور قابل یقین ثبوت ہیں کہ سطح سے سطح پر مار کرنے والے اعصاب شکن گیس سارین سے بھرے راکٹ دمشق کے علاقے غوطہ میں استعمال ہوئے ہیں۔ بان کی مون نے اس حملے کو جنگی جرم اور 1988 میں عراق کے شہر حلبشہ پر صدام کی جانب سے شہریوں کے خلاف کیمیائی ہتھیاروں کے حملے کے بعد اس قسم کے ہتھیاروں کے استعمال کا سب سے بڑا واقعہ قرار دیا۔ بان کی مون نے یہ بھی اعلان کیا کہ شام میں دیگر مقامات پر ہونے والے کیمیائی حملوں کی تحقیقات کے لیے اقوام متحدہ کی ٹیم جلد شام لوٹے گی۔ قابل ذکر ہے کہ صوبے حلب کے علاقے خان الاصل میں چند ماہ قبل کیمیائی حملہ ہوا تھا، جس کے بارے میں روس نے پختہ ثبوتوں کی بنیاد پر کہا تھا کہ اس کیمیائی حملے میں انتہا پسند تنظیمیں ملوث ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران بھی بہت قبل ہی متنبہ کر چکا ہے کہ ترکی کے راستے شام میں دہشت گردوں کو سارین گیس سپلائی کی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ کی تحقیقاتی ٹیم کی رپورٹ سامنے آنے کے بعد عالمی سطح پر بیان بازی کا سلسلہ بھی تیز ہو گیا ہے۔ امریکہ اور برطانیہ سمیت کچھ مغربی ملکوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اقوام متحدہ کی رپورٹ سے ان کے اس خیال کی تصدیق ہو گئی ہے کہ کیمیائی حملہ بشار اسد حکومت نے کیا تھا۔ ادھر اقوام متحدہ میں روس کے نمائندے وٹالی چورکین نے رپورٹ شائع ہونے کے بعد شام کے خلاف امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی کوششوں کے رد عمل میں کہا ہے کہ میرے خیال میں کچھ ساتھی ضرورت سے زیادہ جلد بازی میں نتائج اخذ کر رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ خیال بے بنیاد ہے کہ رپورٹ سے یہ حتمی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ حکومت یا افواج نہیں کیمیائی ہتھیار استعمال کیے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ شام میں عسکریت پسند گروہوں کی جانب سے کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کے الزام کو آسانی سے رد نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے سوال کیا کہ اگر یہ حکومتی حملہ تھا تو اس کے شکار افراد میں کوئی باغی جنگجو کیوں نہیں ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کی ترجمان مرضی آفخم نے نامہ نگاروں سے گفتگو میں کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی رپورٹ سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ کیمیائی حملہ انجام پایا ہے، لیکن رپورٹ میں کہیں کوئی اشارہ نہیں کیا گیا کہ کیمیائی حملے کا ذمہ دار کون ہے۔ دوسری جانب امریکہ، برطانیہ اور فرانس یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کیمیائی ہتھیاروں کے سلسلے میں شام کے خلاف اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے سخت لب و لہجے والی ایک قرارداد منظور کرائی جائے۔ یہ ممالک شام کو مسلسل دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، جبکہ روس نے خبردار کیا ہے کہ اگر دھمکیوں کا سلسلہ جاری رہا تو بحران شام کے پرامن حل کی کوششیں خطرے میں پڑ سکتی ہیں۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے اپنے مصری ہم منصب نبیل فہمی کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ جو لوگ شام کو دھمکیاں دے رہے ہیں انہوں نے شام کے کیمیائی ہتھیاروں سے متعلق روس اور امریکہ کے معاہدے کو صحیح طرح سے نہیں سمجھا ہے۔ شام کے سلسلے میں ایک اور اہم واقعہ یہ ہوا ہے کہ صوبہ لازقیہ میں ترکی کی سرحد کے قریب شام کا ایک فوجی ہیلی کاپٹر ترک جنگی طیاروں کے حملے کا نشانہ بن کر تباہ ہو گیا ہے۔ شام کی فوج نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہیلی کاپٹر غلطی سے ترکی کی سرحد کے اندر داخل ہو گیا تھا اور غلطی کا احساس ہوتے ہی ہیلی کاپٹر نے شام کی جانب واپسی کی، لیکن ترک جنگی طیاروں نے اسے مار گرایا۔ شامی فوج نے ترکی کے اس کارروائی کو بحران کو ہوا دینے کی کوشش قرار دیا ہے۔
جہاں ناظرین، شام کے تعلق سے تازہ صورتحال سے متعلق ہماری رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ چلتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو، جہاں پاکستان کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر قندیل عباس صاحب موجود ہیں۔ گفتگو کا آغاز ان سے کرتے ہیں۔ قندیل عباس صاحب، شام میں کیمیائی اسلحے کے استعمال کے بارے میں بان کی مون صاحب نے اپنے انسپکٹروں کی رپورٹ سلامتی کونسل میں پیش کر دی ہے۔ اس رپورٹ میں صرف یہ کہا گیا ہے کہ شام میں کیمیائی اسلحے استعمال کیے گئے ہیں، کس نے استعمال کیا ہے اس کا کوئی ذکر نہیں پایا جاتا، لیکن مغربی اتحاد کا رد عمل کچھ اس طرح سے آ رہا ہے کہ جیسے رپورٹ میں اس بات کی تائید کی گئی ہو کہ کیمیائی اسلحے شام کی حکومت نے استعمال کیے ہیں۔ کیا تجزیہ ہے آپ کا اس بارے میں؟
دیکھیے، جہاں تک جو رپورٹ پیش کی ہے انہوں نے، اور اس میں یہ کنفرم کیا ہے کہ وہاں پر کیمیائی اسلحہ استعمال ہوا اور سارین گیس کے انہوں نے زیادہ تر شواہد پیش کیے ہیں جی، یہ تو ایسی چیز تھی کہ جو وہاں پر ہونے والی اموات سے سامنے محسوس ہو رہا تھا اور نظر آ رہا تھا وداؤٹ انویسٹیگیشن، یہ چیز آلریڈی پروف تھی۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس کو ایک ایویڈنس لینے کے لیے انہوں نے جو اپنے انسپیکٹرز بھیجے تھے ان کو مینڈیٹ یہ دیا گیا تھا کہ وہ یہ صرف کنفرم کریں کہ کیمیکل ویپنز یوز ہوئے ہیں اور کس ٹائپ کے کیمیکل ویپنز یوز ہوئے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں بہت بہتر ہوتا کہ وہ اس چیز کا تعین بھی ساتھ کرے اور ایک الگ ٹیم ساتھ بھیجی جاتی کہ جو اس بات کا تعین کرتی کہ یہ کس نے ویپنز یوز کیے ہیں اور اس کا فائدہ کس کو پہنچا ہے ویپنز کے، کیمیکل ویپنز کے یوز کرنے کا۔ لیکن آلریڈی اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ جب امریکہ نے دھمکی دی تھی شام کو تو انہوں نے کلیئر کٹ کہہ دیا تھا کہ ہمیں سیکیورٹی کونسل سے یا یونائٹیڈ نیشن سے کسی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ اس دفعہ امریکہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ امریکہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، یعنی یہ اوباما صاحب کے الفاظ تھے کہ ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں امریکہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ایک دفعہ پھر وہ جس طرح عراق میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم وہاں سے خطرناک ہتھیاروں یعنی ماس ڈسٹرکشن ویپن کی بات کی تھی، وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی، لیکن اتنی بڑی جنگ اور اتنی بڑی تباہی کے بعد انہوں نے آخر میں تسلیم کیا کہ وہاں کچھ نہیں ملا۔ تو یہی بڑی وجہ تھی کہ اس دفعہ عالمی رائے عامہ نے امریکی جنگی عزائم کی شدید مخالفت کی اور کہا کہ آپ نے عراق پہ چار دوڑے اور وہاں سے کچھ نہیں ملا، اور اس دفعہ آپ نے شام کو نشانہ بنانے کا جو فیصلہ کیا ہے، اس سے ہزاروں اور لاکھوں تک لاگتیں جا سکتی ہیں، تو اس کی کیا ضمانت ہے کہ اس کے بعد آپ یہ کہیں گے کہ یہاں پہ ویپنز تھے یا نہیں تھے، یا اس کے شواہد موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو عالمی رائے عامہ کی وجہ سے امریکہ کو یعنی یہ مشکل پیش آئی کہ وہ سیریا پر حملہ نہ کرے، اور دوسری طرف اب جو یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ وہاں پہ کیمیکل ویپنز یوز ہوئے ہیں، اس میں اس طرف کوئی اشارہ نہیں ہے کہ ویپنز کس نے یوز کیے ہیں، لیکن جو باقی شواہد موجود ہیں میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس پر ایک پردہ ڈالنے کی کوشش کی جائے گی اور روکا جائے گا کہ اس کے اوپر تحقیق ہو کہ کس نے یہ ویپنز یوز کیے ہیں، اس لیے کہ اس کی تمام شواہد وہاں پر موجود جو انتہا پسند اور باغی گروپ ہیں ان کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ اگر ثابت ہو جاتا ہے تو بہت ایک پنڈورا باکس کھل جائے گا، کیونکہ عالمی سطح پر کلیئر کٹ جو میڈیا کی رپورٹس آئی ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو بشار حکومت کے مخالفین ہیں ان کو فائنانس بھی کیا جا رہا ہے اور باقاعدہ اسلحہ بھی دیا جا رہا ہے اور ان کو ٹریننگ بھی دی جا رہی ہے۔ یہ چیزیں اگر ثابت ہوتی ہیں کہ انہیں کی طرف سے اس طرح کے ویپنز یوز ہوئے، میں سمجھتا ہوں اس میں خود مجرم بن جائیں گی بڑی طاقتیں اور یورپ خود۔
جی بہت بہت شکریہ، اور ناظرین چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو جہاں برے صغیر کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر عنایت اللہ اندرابی صاحب موجود ہیں۔ اندرابی صاحب السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
اندرابی صاحب، اقوام متحدہ کے انسپیکٹروں کی تازہ رپورٹ کی روشنی میں آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ شام کا بحران حل ہونے جا رہا ہے یا اس کی پیچیدگی بڑھ رہی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جیسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ جیسے شام میں کیمیکل ویپنز ہیں اور مغرب کو ایک مغرب کا ایک اخلاقی ایک جیسا سٹینڈ ہے کہ کیمیائی ہتھیار انسانوں کے لیے مہلک ہیں، مضر ہیں، اگر یہی معاملہ ہوتا تو پھر ہم کہہ سکتے تھے کہ اب چونکہ شام کی حکومت نے ایگری کیا ہے کہ وہ اپنے تمام کیمیکل ویپنز جو ہیں وہ بین الاقوامی انسپیکشن کے لیے کھولیں گے اور ان کی فہرست فراہم کریں گے تو ہم سمجھتے کہ بس معاملہ طے ہو گیا، لیکن مسئلہ اصل میں یہ ہے ہی نہیں، یہ بس ایک پریٹیکسٹ کریٹ کیا گیا ہے۔ اصل میں بگر پکچر اور وائڈر پکچر جو ہے وہ کچھ اور ہے، یہاں مغرب کے امریکہ کے عزائم کچھ اور ہیں اور شام اس میں ایک انسیڈنٹل ایک چیز ہے۔ تو لہذا اگرچہ ابھی جنگ کا خطرہ عارضی طور پر ٹل گیا ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اس جو ابھی امریکہ، برطانیہ اور فرانس کے وزرائے خارجہ نے کل جو بیان دیا تو اس میں پھر وہی نیت اور ارادہ سامنے آتا ہے کہ کسی بھی طرح سے اصل میں شام پر جنگ کا اتنا مسئلہ نہیں ہے جتنا رجیم چینج کا ہے، کہ کسی بھی طرح سے وہاں کے رجیم کو بدلایا جائے۔ تو یہ خطرہ ابھی بھی موجود ہے، اس میں کوئی اس میں اتنا بڑا فرق نہیں آیا ہے۔ البتہ ایک بہت بڑی چیز جو ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ شام پر حملہ نہیں ہوا، لیکن اس سے جو بہت بڑی حقیقت لوگوں کے سامنے آشکارا ہوئی، اور وہ یہ حقیقت ہے کہ مغرب جو ہے، امریکہ اپنے آپ کو اس نے بے بس پایا۔ یعنی آپ دیکھیے کہ اس کی شروعات یہاں سے ہوئی، برطانیہ میں یہاں ہاؤس آف کامنز کا اجلاس ہوا، اور وہ اجلاس جو ہے وہ بھی کوئی مینڈیٹری نہیں تھا پرائم منسٹر کے لیے، وہ چاہتے تو اس کو نہ بلاتے، لیکن انہوں نے بلایا، اور اس پر یہ کہ یہی نہیں کہ وہ بلایا بلکہ اس میں جو قرارداد سامنے آئی ووٹنگ کے لیے اس پر اکثر لوگوں کا تجزیہ تھا، بلکہ خود ممبرز آف پارلیمنٹ جو ہے ان کا بھی تجزیہ تھا کہ اس میں صاف انداز سے بات نہیں کی گئی تھی، اس میں بات ہی کچھ اس طرح کی گئی تھی کہ اس کو نفی میں ووٹ پڑا۔ تو بات اصل میں شروع یہاں سے ہوئی کہ پہلے یہاں نفی میں ووٹ پڑا، اور اس سے امریکہ کی پبلک اوپینین اور وہاں کے سیاسی حلقے جو ہیں ان پر بہت زیادہ اثر پڑا اس قرارداد کا۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں بھی اس کی بہت زیادہ مخالفت سامنے آئی، اور اوباما نے اس کو کانگریس کو ریفر کیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس بات کو سامنے لاتی ہیں، جو بات ہم اس سے پہلے بھی کرتے آئے ہیں، کہ اب مغرب کے اندر دوسرے ملکوں پر حملہ آور ہونے اور اپنا اپنا قبضہ جمانے اس طرح کی حرکتیں کرنے کا مغرب کے اندر کیپیبلٹی روز بروز کم ہوتی جا رہی ہے، اور شام پر حملہ نہ ہونا اسی بات کا غماز ہے۔ تو آپ نے جو بات مجھ سے پوچھی تو اس کا یہی جواب ہے کہ فی الحال شام سے حملے کا خطرہ ٹلا ہے، لیکن عارضی طور پر ٹلا ہے، لیکن بہت بڑی چیز جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس امریکہ اور مغرب اپنے عزائم میں فی الحال ناکام ہو چکا ہے۔
بہت بہت شکریہ۔ اور ناظرین چلتے ہیں کراچی، جہاں بیرسٹر مصطفیٰ میسر صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ میسر صاحب السلام علیکم۔ جناب، شام کے حوالے سے جو تازہ صورتحال بن رہی ہے، جو حالات بن رہے ہیں،
وعلیکم السلام،
ان کے بارے میں آپ کا تجزیہ کیا ہے؟
شام کے بارے میں جو تازہ صورتحال بن رہی ہے وہ یہ ہے کہ مغرب خصوصی طور پہ امریکہ اپنے عزائم میں بری طرح ناکام ہوا۔ جو وہ فوری طور پہ چاہ رہا تھا شام پہ حملہ کرنا، بالکل تلا بیٹھا تھا۔ اس کے عزائم خاص طور پہ روس نے جس طرح سیبوٹیج کیے ہیں وہ قابل ذکر ہیں، اور جس کو جتنا سراہا جائے وہ کم ہے، کیونکہ امریکن جو لابی ہے، وار کی مشین ہے، وہ بالکل تیار بیٹھی تھی کہ شام کے اوپر جنگ مسلط کی جائے امیڈیٹلی۔ لیکن اس کے لیے جو روس نے اپنی ڈپلومیسی، جو بہترین ڈپلومیسی ہے، جو 62 میں جس طرح انہوں نے کیوبن میزائل کرائسس میں امریکہ کو پسپا کیا تھا، یہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں دوسرا بڑا مثال ہے کہ رشین ڈپلومیسی نے امریکہ کے جنگی عزائم کو ناکام بنایا ہے۔ لیکن جیسے میرے دوست نے لندن سے کہا کہ یہ عارضی ہے، کیونکہ یہ امریکہ پھر بن بن کے کوئی بہانہ لے کر پھر آئے گا، کیونکہ ان کا عزائم یہ جو ہیں وہ جنگ کرنا ہے، رجیم چینج کرنا ہے، اور مڈل ایسٹ کے نقشے کو اپنے تابع بنانا ہے، اور شام صرف ایک بہانہ ہے۔ ان کا اصل جو نشانہ ہے وہ ایران ہے، اور وہاں پہ، لیکن شام وہاں آڑے آ گیا ہے۔ اور یہ اچھی بات ہے انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں کہ امریکن بہت بری طرح ناکام ہوئے ہیں۔
بہت بہت شکریہ جناب قندیل عباس صاحب۔ جناب، جیسا کہ اندرابی صاحب نے بھی کہا، شام میں حکومت تبدیل کرنا یہ ان کا بنیادی ایجنڈا ہے، اور جنگ کا جہاں تک سوال ہے تو جنگ سے پسپائی انہوں نے اس لیے اختیار کی کہ فی الحال انہوں نے اپنے اندر اس کی توانائی نہیں پائی۔ تو اب مغربی اتحاد کی ڈپلومیسی کیا ہوگی رجیم چینج کرنے کے لیے؟
دیکھیے، جو آپ ٹرم یوز کر رہے ہیں مغربی اتحاد کی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتحاد اس کیس میں پارا پارا ہو چکا ہے، ٹوٹ چکا ہے، اور تھیوریٹیکلی یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے ایک کولیشن موجود تھا امریکہ اور یورپی یونین کے درمیان، اور انہوں نے عراق کے معاملے میں، افغانستان کے معاملے میں کولیبریشن کی آپس میں، اور بہت سے ایشوز میں مل کر وار آن ٹیرر کے نام پر دنیا میں ایکٹیویٹیز کی، لیکن اب گریجولی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سٹینس ختم ہو رہا ہے، اور یورپ کے اندر بھی اور خود امریکہ کے اندر بھی جو رائے عامہ ہے اس سٹینس کے خلاف جا رہی ہے، اور انہیں جو کچھ جو کردار انہوں نے عراق کے اندر ادا کیا اور جو افغانستان میں ادا کیا، اب ان کے گھروں میں اس کی مخالفت ہو رہی ہے، یعنی ان کے انٹرنل لیول پر مخالفت ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے دیکھا خود برطانیہ جو بہت بڑا اتحادی تھا امریکہ کا، وہاں سے اتنی شدید مخالفت آئی کہ امریکہ کو سپورٹ نہیں کیا برطانیہ نے۔ اسی طرح فرانس میں حکومتی سطح پر تو کہا جاتا تھا، لیکن عوامی سطح پر جنگ کے خلاف مظاہرے ہو رہے تھے، اور اوباما صاحب کو یہاں تک کہنا پڑا کہ میری وائف بھی اس معاملے میں، سیریا پر حملے کے معاملے میں میرا ساتھ نہیں دے رہی۔ یہ سچویشن ہے۔ لیکن دوسری طرف جو ورلڈ میں جو پورا ورلڈ سسٹم ہے اس کو چینج کرنے کا ایک خواب امریکہ دیکھ رہا تھا. کئی دفعہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ بائی پولر سسٹم کے بعد جب کولڈ وار ختم ہوتی ہے تو ظاہر ہے نیا ایک ورلڈ سسٹم بننا جا رہا ہے. اس ورلڈ سسٹم کے بننے میں امریکہ کی یہ خواہش رہی ہے ابھی بھی ہے کہ یونی پولر سسٹم بنے اور ٹاپ آف دا ٹاور جو ہے امریکہ بیٹھا ہوا ہو. لیکن فوری بعد انہوں نے عراق کا ایک ٹیسٹ کیس رکھا اور اس میں یونی لیٹرلی گئے وہ 1991-92 میں, لیکن وہاں بھی ان کو ناکامی اور دوبارہ ان کو یونائٹڈ نیشن کے پاس آنا پڑا اور پھر ان کو کولیبریشن لے کے وہاں جانا پڑا. اس دفعہ دوبارہ ان کی ایک کوشش تھی کہ ایک سیریا کے ایشو میں یونی لیٹرل آپریشن کر کے وہ دنیا کے اوپر پروو کر دیں کہ جو پاپولیرٹی ان کے ویپنس کو ان کی ملٹری اسٹریٹجی کو ڈیورنگ وار آن ٹیرر حاصل ہوئی ہے وہ سیریا میں اس طرح کی اسٹریٹجی دکھا کر کوئی بہت بڑی فتح دکھا کر یونی لیٹرلزم کی بات کریں گے اور یونی پولر سسٹم کی بات کریں گے. لیکن یہاں پر بھی میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں جو امریکن ایک امیج تھا اس کو شدید نقصان پہنچا ہے اور عالمی سطح پر امریکہ ایک ڈیسائیڈ کر دے اور اس موقف سے پیچھے ہٹے یہ ان کے جو ایک فارن پالیسی کا امیج ہے اس کے لیے بہت نقصان دہ چیز ہے. دوسری طرف جو یورپ کی طرف سے عوامی مخالفت کے باوجود ان کے لیے سپورٹ آئی تھی ان کو بھی پیچھے ہٹنا پڑا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کولیشن نہیں ہے, اب یہ اتحاد نہیں ہے, بلکہ وہ اپنے اپنی سطح پر اس کو سوچ رہے ہیں اس مسئلے کو کیسے ڈیل کیا جائے. لیکن جہاں تک ریجیم چینج کی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے سیریا میں. اگر بشار اسد کی حکومت کو ختم کر دیا جاتا ہے تو یقیناً جس طرح کی انتہا پسند قوتوں کو وہاں پہ سپورٹ کیا جا رہا ہے, اگر خدا نخواستہ وہ قوتیں وہاں پہ اقتدار میں آ جاتی ہیں تو اس کے کانسیکوینسز پہ جو امریکن لیڈرشپ ہے یا جو یورپین لیڈرشپ ہے انہوں نے ابھی نہیں سوچا. وہ یہ سوچ رہے ہیں شاید پھر آسانی سے ان کو وہ کنٹرول کر لیں گے. لیکن طالبان جب افغانستان میں آئے تھے یا باقی جگہوں پہ جب انہوں نے انتہا پسندوں کو غیر مستقیم طریقے سے انہوں نے سپورٹ کیا, انہوں نے دیکھا کہ وہ ان کے کنٹرول سے ہمیشہ نکل گئے. یعنی روس کے خلاف جب یہاں پر جو مختلف دنیا کے ممالک سے نوجوانوں کو لا کر انڈکٹ کر کر ریکروٹ کر کے یہاں پہ یوز کیا گیا تھا, وہی لوگ بعد میں خود امریکہ کے لیے وبال جان بن گئے. اب یہاں سیریا میں بھی اسی طرح کی سچویشن ہے کہ وہ اسرائیل کو ایک سیکیورٹی دینا چاہ رہے ہیں کہ بارڈر لائن پر اسرائیل کے اگینسٹ کوئی ایسا ملک موجود نہ ہو جو اس کے لیے ایک تھریٹ بنے, بجائے اس کے کہ وہ گولان کا ایشو آ کر ریزالو کراتے, بجائے اس کے کہ لبنان کے اندر جو انریسٹ ہے اسرائیل کی وجہ سے اس کو سالو کراتے, فلسطین کا مسئلہ حل کراتے. انہوں نے ایک نیو ایشو کریٹ کیا وہ شام کا, اور اس ایشو کو کریٹ کر کے وہ میرا خیال ہے ایک انتہائی خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں جو ان کے اپنے میرا خیال ہے اختیار سے بھی خارج ہو جائے گا, اور بہت زیادہ اس جو آگ بھڑکا رہے ہیں اس میں وہ باقی خطے کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گی.
جی بہت بہت شکریہ اندرابی صاحب. جناب یہ بہت اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے قندیل عباس صاحب نے کہ اس خطے میں امریکہ اگر اسرائیل کو محفوظ کرنا چاہتا ہے تو اس کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ لبنان کے ساتھ اسرائیل کے جو اختلافات ہیں وہ حل کرائے جائیں, شام کے ساتھ جولان پر اس کا جو قبضہ ہے وہ ختم کرا کے اسرائیل کے لیے تحفظ فراہم کیا جائے, فلسطین کے ساتھ جو اس کا مسئلہ ہے اس ایشو کو حل کرنے کی کوشش کی جائے, اس کے بجائے جو جنگ کا راستہ ہے یا انریسٹ پورے خطے میں پیدا کرنے کا راستہ ہے یہ کیوں اپنایا جا رہا ہے؟
جی یہ اس لیے اپنایا جا رہا ہے کہ اس سے اسرائیل کا جو گرد و پیش ہے یہ مسلم ممالک جو ہیں ان کی یہ خود آپس میں سر پھٹول کر کے جو ہے یہ بالکل منتشر ہوں گے. اب دیکھیں نا اسرائیل اس وقت بن گیا جب کہ عثمانیہ سلطنت جو استنبول میں تھی جب اس کا شیرازہ بکھر گیا اور پھر ہی اسرائیل کو پیوست کیا جا سکا, تب تک اسرائیل نہیں بن سکتا تھا. تو اور اسرائیل کے گرد جو ممالک تھے وہ اس کا ایک اس کو تحفظ دینے والا ایک حصار بنایا گیا, یعنی ارد گرد جو جارڈن اور آل سعود یہ تو سارے مغرب کے پروردہ تھے اور یہ تو انہوں نے ان تمام سالوں میں اس کو ایک پروٹیکٹیو وال کی حیثیت سے ایک پورا حصار فراہم کیا. تو لہذا اس اگر وہاں یہ افراتفری کا ایجنڈا جو اس وقت شام میں ہے اگر اس کو آگے جانے دیا گیا تو یہ سارے خطے کو لپیٹ میں لے گا اور اس سے سارا کچھ منتشر ہوگا. اب دیکھیں نا, اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ جو ریجیم چینج کا مسئلہ ہے, یہ مغرب کے لیے تو اس کا اپنا جو ویژن ہے اور وہ جو کرنا چاہتا ہے اور وہ جو اس خطے کی دنیا کی جو تشکیلی نو چاہتا ہے وہ الگ بات ہے, لیکن بشار الاسد کو گرانے کے لیے جو سب سے زیادہ جہاں پہ سرگرمی پائی جا رہی ہے وہ سعودی مملکت ہے. اب بندر بن سلطان جو ہے اس میں بہت زیادہ انوالو ہے, اور آپ دیکھیں کہ جب رپورٹ آئے گی تو شاید ہم یہ بھی جانیں گے کہ انہی لوگوں نے کیمیکل ہتھیار بھی فراہم کیے تھے. ان کا مسئلہ امریکہ سے بھی پیچیدہ ہے. وہ خطے کو ایک فرقہ وارانہ اور تعصب کی آگ میں جھونکنا چاہتے ہیں, اور اگر ایسا ہوا تو اب دیکھیں نا, خود ایران کی لیڈرشپ نے, راہبر معظم نے, انہوں نے اس بات کو کئی بار سامنے لایا کہ یہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اس سے کوئی نہیں بچے گا. اگر وہ سعودی مملکت یہ کر رہی ہے تو وہ خود ان کو یہ ڈسے گی, وہ خود نہیں بچیں گے. تو لہذا اصل ڈینجرس معاملہ جو ہے انہی کی طرف سے اس وقت ہے, آل سعود اور سعودی مملکت کا معاملہ جو ہے, تو ہمیں اس کا جو ہے وہ بہت ہی درک کرنا چاہیے. اور میں آخر میں یہ ڈاکٹر قندیل عباس کی اس بات کو ذرا انڈورس کرنا چاہتا ہوں, اس سے اتفاق کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے جو بہت اچھی بات کہی کہ مغربی اتحاد کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. میں نے پچھلے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ پہلی بار ریسنٹ تاریخ میں پہلی بار اس کو ہم اٹلانٹک الائنس کہتے تھے, امریکہ اور برطانیہ کے درمیان. یہ الائنس ہمیشہ الائنس ایک مضبوط الائنس رہی ہے. پہلی بار اس میں شگاف ہوا ہے. پہلی بار جب امریکہ کہہ رہا تھا کہ میں جنگ کروں گا, برطانیہ نے کہا کہ نہیں, ہم جنگ نہیں کریں گے. یہ پہلی بار ہوا, تو اس سے اس اتحاد کی دھجیاں بکھر گئی. تو لہذا کوئی وہ اتحاد وغیرہ نہیں ہے. تو میں اس یہ ان کی اس بات سے جو ہے وہ بالکل ایگری کرتا ہوں.
بہت بہت شکریہ جی. بیرسٹر صاحب, آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ سارا کھیل, یہ تو سبھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اسرائیل کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے, یہ جو علاقے کی جو کچھ عرب حکومتیں ہیں, ترکی ہے, یہ پیش پیش رہے ہیں شام کے مسئلے کو پیچیدہ بنانے میں, حتیٰ جنگ کی آگ ورغلانے میں, ان کا کیا مفاد ہے؟
یہ خطے میں جو مسلم ممالک ہیں, سعودی عرب ہے, ترکی ہے, جارڈن ہے, کویت ہے, اس قسم کے جو ممالک ہیں جن میں امریکی پٹھو حکومت کر رہے ہیں, حکمران ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ شام جو مڈل ایسٹ میں ایران کے بعد ایک روشنی کا مینار ہے, اور ان جو ممالک میں ان حکمرانوں نے تاریکیوں کے سوداگر ہیں, ان کے خلاف وہ اپنے چھپے ہوئے ہیں, وہ ڈر رہے ہیں کہ کہیں یہ مڈل ایسٹ کا جو اسپرنگ ہے وہ چلتے چلتے ان کے گھروں تک نہ پہنچ جائے, جس میں جو چنگاریاں شام, حزب اللہ اور ایران سے کے جو معاشرے سے اٹھ رہی ہیں وہ ان سے پہلے ہی خائف تھے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں 2006 میں لندن میں پڑھتا تھا, تو جب حزب اللہ نے اسرائیل کو شکست دی تھی اور اسرائیل کے لیے حزب اللہ لوہے کا چنا ثابت ہوا تھا, اس دن سے وہاں کی یہودی لابی یہ کوشش کر رہی تھی. میں کافی وہاں اخباریں پڑھتا تھا, تو اس میں وہ تھا کہ حزب اللہ کو ختم کرنا ہے تو پہلے شام کو ختم کرو, پہلے شام. تو یہ کافی وہاں پہ سلسلے شروع ہو گئے تھے کہ سیریا کے خلاف کوئی محاذ کھڑا کرو, کیونکہ وہ کبھی ان کو پسند نہیں آیا کہ کیسے حزب اللہ نے اسرائیل کو 2006 میں شکست دی تھی. ایک بات دوسری یہ تھی کہ یہ جو وہاں کی او آئی سی ہے یا ریجنل جو قوتیں ہیں وہاں پہ, سعودی عرب, یہ مصر, یہ لوگ یہ خائف ہیں, اس دن سے 2006 سے یہ خائف تھے. تو ان کو اسرائیل کے علاوہ اپنی پڑی ہوئی ہے کہ کہیں ہم تباہ نہ ہو جائیں, برباد نہ ہو جائیں, کیونکہ پورے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور امریکہ بدنام ہو گیا ہے. दूसरी बात कि वहां जो ये इनका अलायंस कैसे टूटा है, वो टूटा वहां एक बरतानवी सफीर था इराक के, इराक में, इराक की जंग से पहले उसने एक बयान दिया था जब वो वहां वापस आया था, तो वहां पे एक बयान दिया था बीबीसी पे, उसने कहा था कि अगर अमेरिका के साथ इराक बरतानिया नहीं होता जंग में तो कभी ये जंग नहीं होती, और बरतानिया की वजह से, बरतानिया के जाने की वजह से ही अमेरिका को शह मिली कि इराक पे हमला करे। तो इस वक्त जैसे बरतानिया पीछे हटाए तो अमेरिका को कभी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि बरतानिया, क्योंकि बरतानिया उसका बूढ़ा बाप है, बरतानिया ने सारी चीजें इनको सिखाई हैं, साम्राज्यत की, इंपीरियलिज्म की, डिप्लोमेसी की, जंग की, कॉलोनाइजेशन की, रिकॉलोनाइजेशन की, न्यू कॉलोनाइजेशन की, ये सारे इनको बरतानिया ने सिखाई हैं। लेकिन अगर बरतानिया पीछे हटता है तो अमेरिका को हिम्मत नहीं होती कि वो आगे बढ़े कोई जंग में झोंके। इससे पहले इन्होंने ईरान में भी काफी कोशिश की थी कि ईरान को दबाएं, ईरान पे प्रेशराइज करें, लेकिन वहां भी बरतानिया पीछे हट गया था क्योंकि उन्होंने इराक के मामले में बहुत लेसन लर्न किए हैं बरतानिया ने। तो ये वजह है कि अगर बरतानिया इनका साथ देता तो अमेरिका कभी नहीं पीछे हटता, कब का हमला कर चुका होता।
कंदील अब्बास साहब, जनाब शाम के कीमियाई असलहे के ताल्लुक से जो बहरान में शिद्दत आई, उसके बाद रूस और अमेरिका के दरमियान जो समझौता हुआ उसका आलमी सतह पर खैर मकदम किया गया, अक्वामे मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने खैर मकदम किया, शाम के उमूर में अक्वामे मुत्तहदा के खसूसी एलची अकज़र इब्राहिमी खुद इसमें शामिल रहे हैं, उन्होंने इसका खैर मकदम किया, यूरोपीय यूनियन ने इसका खैर मकदम किया, लेकिन अरब मुल्कों की जानिब से और तुर्की की जानिब से जो रद्द अमल था वो काबिल गौर था, ये बिल्कुल मनफी रद्द अमल था। इस समझौते के बाद भी इन मुल्कों ने कोशिश की है कि अमरीका किसी भी तरह से शाम पर हमले के लिए आमादा हो जाए। तो ये अरब मुल्कों का, खास तौर पर सऊदी अरब का, कतर का, तुर्की का, मुत्तहदा अरब इमारात का ये जो मौकिफ था, इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि सारी दुनिया जिस समझौते का खैर मकदम कर रही थी ये उसके खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे थे?
देखिए, इस वक्त जो ग्लोबल सिचुएशन है इसमें एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि अवाम के अंदर भी और दुनिया की जो संजीदा पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके अंदर भी ताकत का इस्तेमाल करके मसाइल को हल करने का जो रुझान है उसकी किसी सूरत हमायत नहीं पाई जाती, क्योंकि गुज़श्ता जो 30-40 साल की तारीख है, अगर हम पिछले कई सौ साल की तारीख को छोड़ भी दें, गुज़श्ता 30-40 साल की जो तारीख है इसने साबित कर दिया है, खुसूसन अफगानिस्तान में और इराक में, कि जब ताकत का इस्तेमाल करके आप मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे तो मसाइल हल होने के बजाय मज़ीद पेचीदा हो जाएंगे, और वो पेचीदगी ना सिर्फ एक मुल्क में बल्कि पूरे खित्ते के लिए पेचीदगी बन जाएगी। अब ये चीज़ जो है दुनिया के तमाम महज़ब माशरों में ये एक रियलाइजेशन मौजूद है। दूसरी बात यह है कि मैं समझता हूँ कि ये जो छः निकाती एक मुआहदा हुआ है उस मुआहदे को अमेरिका ने कोई इतनी आसानी से नहीं माना, बल्कि बस स्कॉलर तो ये कह रहे हैं कि ईरान का जो डिप्लोमेसी थी और रूस की जो डिप्लोमेसी थी उन्होंने समझे डंडे के ज़ोर पर अमेरिका को एक एग्रीमेंट के ऊपर लाए हैं कि आप जंग ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे और पीसफुल तरीका ये है कि आप टेबल पर बैठें और इस तरह का एक एग्रीमेंट है इसके अंदर आके बात करें। मैं समझता हूँ कि एक अच्छा ट्रेंड है, कल उम्मीद ये करते हैं कि इसराइल को भी इसी तरह के मुआहदे के अंदर लाया जाए कि वो जो हथियार लाइट लेवल पर एक लाइट वेपन्स यानी वो जो एटॉमिक वेपन यूज़ कर रहे हैं फिलिस्तीनियों के खिलाफ, लुबनानियों के खिलाफ, उनको भी इसमें से रोका जाए, और ख़ुद ईरान के खिलाफ इतनी बड़ी सतह पर केमिकल वेपन यूज़ हुए थे और उनको किन ममालिक ने सद्दाम को फराम किया था, आज वो रिपोर्ट्स भी सामने और साबित हो चुकी हैं चीज़ें इस तरह के मुआहदों की बुनियाद पर। उस वक्त के जो हमले हुए थे उसको केस को भी रीओपन किया जाना चाहिए, और जिन्होंने ये हथियार सप्लाई किए थे उनके खिलाफ भी केसेस दोबारा ओपन होने चाहिए। और ये अच्छा रुझान है कि दुनिया में जो रूल ऑफ लॉ है इसको प्रमोट किया जाए। लेकिन जहाँ तक हमायत करने की बात है अरब मुल्कों की तरफ से, वो ये है کہ دیکھیے جو عرب ممالک ہے یہاں پر یا کنگڈم شپ ہے یا ڈکٹیٹرشپ ہے، اور کنگڈم شپ میں اور ڈکٹیٹرشپ میں جو حکمرانوں کی جڑیں ہیں وہ عوام کے اندر نہیں ہوتی اور عوام کی سپورٹ ان کو حاصل نہیں ہوتی. یہ ایک تھیوریٹیکلی ہم جانتے ہیں کہ بادشاہوں کی یا آمروں کی جو حکومتیں ہوتی ہیں عوام میں چونکہ ان کی مقبولیت نہیں ہوتی، اس لیے وہ ڈیموکریٹک نارمز کو وائلیٹ کرتے ہوئے طاقت کے زور پر اپنی حکومتوں کو آگے چلانا چاہتے ہیں. اب جس اسلامی بیداری کے ذریعے پورے مڈل ایسٹ میں ہمیں پرانے حکمرانوں کے خلاف تحریکیں نظر آ رہی ہیں، اس کی وجہ سے یہ جو عرب ممالک ہیں ان کی باقی ماندہ حکومتیں شدید خوفزدہ ہیں کہ یہ کل تحریک ہمارے خلاف بھی اٹھ سکتی ہے، اور یہ امریکہ کی طرف سے اور مغربی ممالک کی طرف سے بھی ان کو کہا جا رہا ہے کہ کسی وقت بھی جو لاوا ان کے اندر پکا ہوا ہے آلریڈی وہ کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے، اور سعودی عرب کے اندر بھی، قطر کے اندر بھی، اور بحرین کے اندر جس طرح کی سچویشن ہے وہ کسی وقت بھی ان حکمرانوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. اب سچویشن یہ ہے کہ وہ عوام کی بجائے اپنی حکمرانی کو بچانے کے لیے اوپر سے اور باہر سے سپورٹ لینے چاہتے ہیں، اور باہر سے سپورٹ انکنڈیشنل کبھی نہیں ہوتی. امریکہ اگر سپورٹ کرے گا یا کوئی اور ملک سپورٹ کرے گا تو ان کی کنڈیشنز ہیں، ان کی کنڈیشنز میں یہ ہے کہ اس پورے خطے کے اندر ان کے مفادات کا اگر وہ تحفظ کریں گے تو تب وہ حکومتوں میں رہ سکتے ہیں، اگر نہیں کریں گے تو ان کو بھی تیار ہو جانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ناخوش ہونے کے اندر یہ ہے کہ کل انہوں نے ایک چیز کو، جنگ کو سپورٹ کیا تھا، اب کس منہ سے اپنے عوام کے پاس جائیں گے اور کس منہ سے میڈیا کو فیس کریں گے کہ ہم نے جنگ کو حمایت کی تھی لیکن وہ جنگ کا راستہ بند ہو گیا، یعنی ان کی اپنی شخصیت کو شدید نقصان پہنچا، اسی طرح جیسا کہ امریکن امیج کو انٹرنیشنل لیول پہ نقصان پہنچا، ان لوگوں کے امیج کو بھی ریجنل لیول پہ شدید نقصان پہنچا.
شکریہ جناب. اندرابی صاحب، جناب آپ کا خیال یہ ہے کہ امریکہ کو برطانیہ نے تنہا چھوڑ دیا، اور یہ جو کچھ ہوا وہاں پہ ڈرامہ جس طرح سے ڈیوڈ کیمرون صاحب انہوں نے رجوع کیا پارلیمنٹ سے اور پھر پارلیمنٹ سے اس کی مخالفت کی گئی، یہ سب یعنی ایک طرح سے سیناریو اس طرح سے تیار کیا گیا تھا کہ پارلیمنٹ اس کی مخالفت کر دے، یعنی وہ امریکہ کو اس بار تنہا چھوڑنا چاہتے تھے. تو وجہ کیا تھی؟ ہر جارحیت میں تو برطانیہ نے امریکہ کا ساتھ دیا ہے، اس بار اس سے الگ کیوں ہونا چاہتا ہے؟
دیکھیے، ایک وجہ تو یہ ہے جو میں نے پہلے بھی کہا کہ یہاں جو ابھی یہاں کی جو صورتحال بن رہی ہے، خصوصاً اکنامک جو سچویشن ہے یورپ میں، امریکہ میں، وہ اب یہ خود یہاں برطانیہ میں تو کافی ڈیفنس کٹس ہو رہے ہیں، ان کا ڈیفنس کئی پروجیکٹس کو یہ ان کو کینسل کر رہے ہیں. تو اس اعتبار سے ایک تو داخلی صورتحال اور عوام کے اندر ایک وار فیٹیگ، یعنی عوام کو یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ ہم جو یہ باہر ملکوں میں جاتے ہیں اس سے آپ سیف ہو جاتے ہیں، لیکن اس پہ سوالات اٹھے اور اب عوام یہ سمجھتی ہے کہ یہ سارا کچھ ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیتا ہے، بلکہ ہم جن اس وقت مشکلات میں پڑے ہیں وہ اسی سے ہے. تو ایک تو وہ ایک جو داخلی صورتحال ہے، اور دوسری چیز جو کچھ تجزیہ نگار کہتے ہیں اور جس میں کچھ وزن بھی ہے، یعنی ضروری نہیں میں اس سے پورا ایگری کروں یا آپ ایگری کریں، لیکن اس میں کچھ وزن ہے، وہ یہ کہ اصل میں امریکہ سمیت برطانیہ ان کے اندر شام پر حملہ آور ہونے کا سرے سے کوئی عزم ارادہ ہے ہی نہیں. یہ بیسیکلی یہاں کی جو زائنس لابی ہے، امریکہ کی جو زائنس لابی ہے جو بہت اس کے لیے زور لگا رہی تھی، اسرائیل اس کے لیے زور لگا رہا تھا، اور اسرائیل کے ہمنوا جو آل سعود ہیں، ترکی ہے، وہ اس کے لیے زور لگا رہے تھے. حتیٰ کہ سعودی کنگڈم نے یہ کہا کہ آپ اکنامک مسئلہ چھوڑے، ہم پیسہ دیں گے. انہوں نے کہا کہ یہ سارا جنگ کا خرچہ ہم اٹھائیں گے. تو اصل فتور، اصل جنگ کا جن جو ہے وہ ان پر سوار تھا. تو کچھ تجزیہ نگار یہ کہتے ہیں کہ امریکہ خود اپنے آپ کو یعنی کسی طرح سے یہ باور کرانا چاہتا تھا کہ اس نے بہت کوششیں کی لیکن وہ جنگ کرنے میں اس کو برابر چیزیں میسر نہ ہوئیں. یعنی آپ دیکھیں نا، اوباما نے اس کو کانگریس کی طرف کیوں ریفر کیا؟ اوباما کے اختیارات جو ہیں وہ خود جنگ کر سکتا تھا. तो एक ये एक नुक्ते नजर है और उसमें मुझे कुछ वजन लग रहा है कि शायद इनके अंदर पहले से ही कोई अजम नहीं था, लेकिन ये अपने आप को छुड़ाना चाहते थे। अब देखिए ना, इनके जो ताल्लुकात हैं सऊदी किंगडम से, कतर से, उनको उनको बहरहाल उनके पास भी कुछ फेस सेविंग चाहिए। वो भी इनको कहते हैं कि आप कुछ करते नहीं हैं। तो ये कुछ ऐसा लगता था कि जैसे कोई स्टेज मैनेज ड्रामा है। तो इसको भी जरा आप कंसिडर करें, मुमकिन मुमकिन है इसमें भी कुछ कोई इसमें कुछ वजन हो।
जी जी बैरिस्टर साहब, आप क्या कहते हैं अंद्राबी साहब के इस तजिए के बारे में?
बिल्कुल, मैं एग्री करता हूं अंद्राबी साहब के तजिए को कि बरतानिया खसूसी तौर पे इसलिए भागा पीछे कि एक तो उनको पता है कि इनसे इनकी इकोनॉमी कोई तब्दीली नहीं आएगी, कोई अच्छी नहीं होगी। दूसरी बात यह थी कि बरतानिया के लोगों में जंग के खिलाफ शदीद नफरत पाई जाती है। आपको याद होगा 2003 में जब इराक के खिलाफ वॉर हो रही थी तो लंदन में वहां हाइड पार्क में 10 लाख लंदन के लोग निकल आए थे इराक के खिलाफ जंग में। तो वो जो 10 साल पहले की सूरत हाल है, उसके बाद उन्होंने देखा कि इराक से उनको कोई खास फायदा नहीं हुआ। अगर कोई फायदा हुआ तो वो ज़ियोनिस्ट लॉबी को फायदा हुआ, इसराइल को फायदा हुआ, और उनके जो कंजर्वेटिव लोग हैं, जो सोसाइटी का अपर क्लास है जो जंग चाह रहा था, उसको अवाम को कोई फायदा नहीं हुआ, वर्कर्स को कोई फायदा नहीं हुआ। तो वहां के मुआशरे में, मैं वहां 10 साल रहा हूं इंग्लैंड में, लंदन में, तो वहां आम लोग जंग से शदीद नफरत करते हैं। और खासतौर पे इंग्लैंड में अगर कोई शख्स उस जमाने में कोई शख्स गैर मकबूल था, बदनाम था, तो वो जॉर्ज बुश था। तो इंग्लैंड के गवर्नमेंट को ये पता था, तो वो इस वजह से वहां हाउस ऑफ कॉमन्स में गए और वहां गवर्नमेंट को बुरी तरह शिकस्त हुई कि जंग नहीं करो, जंग से कोई फायदा नहीं होने वाला। और खासतौर पे ये जंग, जैसे अंद्राबी साहब ने कहा कि ये इसराइल को फायदा देगी, सऊदी अरब के जो शयूख हैं जो वहां पे किंगडम बनाया हुआ है और लोगों को कब्जा किया हुआ है मुल्क पे और लोगों पे एक, एक जेल जैसा मुआशरा बनाया है, उनको फायदा होगा, कतर को फायदा होगा, बरतानिया के या बरतानवी आवाम को कोई खास फायदा नहीं होगा। तो इस वजह से, और जो बरतानिया की गुडविल जो थी वो पूरी तरह बुरी तरह मस्क हुई थी उस जमाने में इराक के, तो वो उन्होंने काफी लेसन्स लर्न किए हैं, तो इस वजह से वो पीछे हटे और अमेरिका का दुमशल्ला बनने से इनकार कर दिया।
जी कंदील साहब, जनाब ये तज्जिया अगर कबूल कर लिया जाए कि सिरे से अमेरिका में और बरतानिया के जो लीडरान थे इनमें जंग का पहले से ही कोई इरादा नहीं था और ये सहयोनी लॉबी का दबाव था जिसके तहत वो जंग पसंदाना बयान दे रहे थे और ये इंडिया दे रहे थे कि अब जंग शुरू हुई, तब जंग शुरू हुई, और जैसे ही उनको इससे गुरेज का रास्ता मिला उस पर वो चल पड़े, उससे बच गए। तो अगर इसको तस्लीम कर लिया जाए तो फिर क्या ये समझ लिया जाए कि अब शाम का जो मसला है उसके ताल्लुक से जंग के इम्कान ख़त्म हो गए?
देखिए, मैं बड़े अदब से इस तज़िये से डिसएग्री करूँगा, इत्तेफाक नहीं करूँगा। मैं समझता हूँ कि वो भरपूर जंगी तैयारी के साथ आए थे। उसकी बड़ी वजह यह थी कि गुज़श्ता चंद महीनों के दौरान वहाँ पर जो शिद्दत पसंद ग्रुप थे शाम के अंदर, उनको शदीद शिकस्त का सामना करना पड़ा और वहाँ पर हिजबुल्ला के एक्टिवेट होने की वजह से जो साजिशें थी, बैरूनी साजिशें, वो बिल्कुल खाक में मिलकर रह गई और पूरी दुनिया को ये तासर मिला था कि बशार असद की हुकूमत अपनी जगह पर कायम है और अमेरिका इसमें शिकस्त खा गया है और बैरूनी ताकतें इसमें शिकस्त खा गई हैं। वो अपनी उस शिकस्त का इजाला करने के लिए एरियल स्ट्राइक करके बशार हुकूमत को कमज़ोर करना चाहते थे, लेकिन एक दफ़ा फिर जो आलमी राय आमा थी और ख़त्ते की राय आमा थी उसके सामने उन्हें सर तस्लीम खम करना पड़ा। और जैसा कि अभी कहा जा रहा है कि 10 लाख अफराद अगर हाइड पार्क में जमा हुए और इसी तरह के लाखों अफराद न्यूयॉर्क में और वाशिंगटन में जमा होकर जंग के खिलाफ उन्होंने एहतजाज किया था, था, तो इस दफा यह भी चांस था कि पूरी दुनिया में जंग के खिलाफ ऐसे मुजाहरे शुरू हो सकते थे कि जो जंग के खिलाफ नहीं बल्कि अमेरिका और बरतानिया के खिलाफ नफरत अंगेज मुजाहरों में तब्दील हो जाते। और इससे बचने के लिए मैं समझता हूं कि उन्होंने पीछे हटना पड़ा और जंग से हटकर उन्हें अपना सर तस्लीम इस राय आमा के सामने खम करना पड़ा।
जी शुक्रिया अंद्राबी साहब, वक्त हमारे पास कम रह गया है, हमारे पास 1.5 मिनट का वक्त है। क्या आप ये नहीं समझते हैं कि अब अमेरिका और उसके इत्तेहादी ये जो रिपोर्ट है इसका सहारा लेकर वो अक्वामे मुत्तहदा का मैंडेट हासिल करने की कोशिश करेंगे शाम के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल के लिए?
जी उन्होंने पहले ही कहा है कि वो करेंगे, बल्कि फ्रांस ने तो उस करारदाद का भी कहा है कि वो अक्वामे मुत्तहदा के 7th चैप्टर के तहत यानी जिसके तहत इम्प्लीमेंटेशन होती है तो वो उसके लिए कोशिश करेंगे। लेकिन अभी जो आज फ्रांस का वजीर खारजा मॉस्को आया था तो वहाँ पर ये बात तय हुई कि रूस ने कहा कि ऐसा हम नहीं होने देंगे। लेकिन मैं आखिर में बस मुख्तसर असल में जो जी जी जो जो वाइडर पिक्चर है उसमें देखिए ना, आलमी सियासत में इस वक्त एक तरफ अमरीका है और दूसरी तरफ ईरान है, असल जंग वो है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि रूस की इतनी बड़ी डिप्लोमेसी और कामयाब डिप्लोमेसी जो है, रूस इस वक्त इस जंग में ईरान का हलीफ है लेकिन लीडर ईरान है, यानी एक तरफ अमेरिका लीडर है दूसरी तरफ ईरान लीडर है। तो वो जंग जो है वो खत्म ना होने वाली है, वो तो बहरहाल चलेगी अभी, तो लिहाजा उसी के ताल्लुक से आप देख सकते हैं कि शाम में क्या
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया,
थमेगा नहीं ये चलेगा।
जी बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन प्रोग्राम के बारे में हमें आपकी राय का भी इंतजार रहेगा। हमारा ईमेल एड्रेस है andaz_jahan@thereteofsahartv.ir। इसी के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए हम आपसे इजाजत चाहते हैं। खुदा हाफिज़।